ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व हबीबना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع يدعو له وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤدب الرجل أهله خير له من أن يتصدق بسائل میری قابل احترام بہنیں اور بیٹیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے علم کے ساتھ جو نسبت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہمیں اس علم کے سیکھنے سکھانے کے مشغلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو لگایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت عظیم انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرمایا۔ اللہ کے اس عظیم انعام کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور اس انعام کی نسبت سے ہم پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو سب سے بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک نعمت ہے اولاد کی نعمت، اور اس اولاد کی نعمت کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بہت کچھ ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں خود اپنی ذات کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو اپنے ماتحتوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب ہے جہنم کی آگ سے بچانے کا؟ اس آیت کی تفسیر اور تشریح میں حضرات صحابہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات سے جو چیزیں منقول ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر اور نواہی، اوامر کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کرنے کی چیزیں، ان کو اوامر کہا جاتا ہے، جن کاموں کو کرنا ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اور نواہی کا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اوامر اور نواہی، ان دونوں کا علم آدمی خود بھی حاصل کرے اور اپنی اولاد کو بھی یہ سکھلائے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کن کن چیزوں سے منع کیا ہے۔ تو پہلے خود اس کو معلوم کرنا اور دوسرے درجے میں اپنی اولاد کو اس سے واقف کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ تو تعلیم کہلاتی ہے، ہم دو لفظ استعمال کرتے ہیں، تعلیم اور تربیت. تعلیم کا مطلب وہی جو چیزیں کرنے اور بچنے کی ہیں، ان کا علم حاصل کرنا، ان سے واقفیت حاصل کرنا، خود بھی حاصل کرنا، اپنے اولاد کو بھی اس سے واقف کرنا. اور تربیت کا مطلب یہ ہے کہ انہی چیزوں جو کرنے اور بچنے کی ہیں ان کا علم حاصل کرنے کے بعد ان پر عمل کی مشق اور گویا جو ہے ٹریننگ کرنا. جیسے نماز ہے کہ نماز کا علم ہم نے حاصل کیا اور پھر اپنے آپ کو نماز کا عادی بنایا کہ کبھی بھی نماز ہماری چھوٹنے نہ پائے، اسی طرح اپنی اولاد کو نماز سے کے مسائل سے، نماز کی ساری تفصیلوں سے واقف کرنا، یہ تو تعلیم ہوا. اور پھر ان کو نماز کا عادی بنانا، برابر جب بھی نماز کا وقت آوے فوراً ان کو ہم کو ٹوکیں، بیٹا چلو نماز کا وقت ہو گیا، ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تم بھی پڑھو. ماں جیسے ماں ہوتی ہے، بچہ شروع کے چند سال اپنی زندگی کے ماں ہی کے ساتھ لگا لپٹا رہتا ہے، باپ کے ساتھ تو اس کا تعلق کچھ زمانے کے بعد شروع ہوتا ہے، ورنہ اس کی زندگی کا ابتدائی دور، بلکہ اس سے بھی پہلے جب وہ حمل کے حالت میں ہوتا ہے تو ابھی ماں ہی کی گویا تربیت میں ہوتا ہے. یہ زمانہ گویا ماں کی ماتحتی میں بچہ گزارتا ہے، تو اس موقع پر گویا اس بچے کی تربیت اور تعلیم سے متعلق جو کچھ ذمہ داریاں ہیں وہ اس کی ماں کے اوپر عائد ہوتی ہیں. تربیت کا زمانہ جو ہے وہ ہم تو یوں سمجھتے ہیں کہ بچہ 8-10 سال کا ہوگا اس وقت شروع ہوتا ہے، نہیں. شریعت مطہرہ نے ہمیں جو ہدایات دی ہیں اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جہاں بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہیں سے اس کی تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، چونکہ وہ اس کا جسم بننے کا زمانہ ہوتا ہے. باپ اور ماں دونوں کے مادے سے مل کر کے بچہ وجود میں آتا ہے. یہ مادہ جو ہے نا، بیج، جیسے ایک درخت کا بیج ہوتا ہے وہ بڑا اہمیت رکھتا ہے. بیج اگر عمدہ ہے، اعلیٰ قسم کا ہے، تو درخت بھی اعلیٰ قسم کا ہوگا، اور اگر بیج گھٹیا قسم کا ہے تو درخت بھی گھٹیا قسم کا ہوگا. اور یہ بیج جو تیار ہوتا ہے کائی سے، یہ تیار ہوتا ہے آدمی کی غذا سے. غذا سے خون بنتا ہے اور خون سے مادہ منیہ بنتا ہے، اور اسی سے بچہ کیا وجود گویا عمل میں آتا ہے. تو یہ خون جو بنتا ہے، ہماری غذا حلال ہونی چاہیے. حلال غذا کا اہتمام، ایک بزرگ تھے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ معاہدہ کیا کہ میں اور تو دونوں اس بات کا اہتمام کریں کہ کوئی غلط کام اس حمل کے زمانے میں اور بچے کے بچپن میں، جب تک کہ وہ تربیت ہو کر کے بڑا نہیں ہو جاتا، وہاں تک کوئی ایسا نہیں کریں گے جس سے بچے پر غلط اثر پڑے. معاملہ ہوا میاں بیوی میں. اب اس کے بعد بچہ جب بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد اس نے چوری کا ارتکاب کیا، تو بزرگ جو ہیں وہ تلوار لے کر اپنی بیوی کے پاس گئے کہ سچ سچ بتا، ہم دونوں نے تو آپس میں معاہدہ کیا تھا کہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے غلط، یہ بچے نے چوری کیوں کی؟ میں نے تو کبھی کچھ کیا نہیں، اللہ گواہ ہے، تو نے کچھ کیا تھا؟ اس نے اقرار کیا کہ ہمارے پڑوس میں جو مکان ہے اس کے باڑے میں بیری کا ایک درخت تھا، اس درخت کے اوپر بیل لگے ہوئے تھے. ایک مرتبہ میرا جی چاہا، یہ بچہ جس زمانے میں پیٹ میں تھا اس زمانے میں وہ بیر توڑا اور میں نے کھا لیا. اسی کا یہ اثر ہے کہ بڑا ہونے کے بعد یہ چوری کے جرم میں گرفتار ہوا. گویا یہ یوں سمجھیے کہ بچے کا جسم بنتا ہے جن چیزوں سے، دونوں ماں باپ کی غذا کا اثر بچوں پر پڑتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ بچہ جس زمانے میں پیٹ میں ہوتا ہے اس زمانے میں بھی، اس کے بعد پھر پیدا ہونے کے بعد جب دودھ پلانے کا زمانہ ہوتا ہے، وہ بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے. حضرت قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ سے میں نے خود سنا، اور ان کے خطبات میں بھی یہ موجود ہے کہ افغانستان کے جو بادشاہ تھے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے دشمن نے ان کے ملک کی بارڈر کے اوپر حملہ کیا. بادشاہ نے شہزادے کو لشکر لے کر دشمن کے اس حملے کا جواب دینے کے لیے بھیجا. اب وہ ادھر تھا, اسی دوران جو ہے خبر آئی کہ شہزادہ شکست کھا کر ہار کر کے واپس آ رہا ہے. بادشاہ گھر میں آیا, غمگین تھا, چہرے کے اوپر جو ہے غم اور حزن کی کیفیت تھی. بیگم صاحبہ نے پوچھا کیا بات ہے, تو اس نے بتلایا. اس کی بات سن کر بیگم کہنے لگی, ہرگز نہیں, میرا بیٹا شکست کھا کر واپس نہیں آ سکتا, یا تو دشمن کو شکست دے گا یا خود اپنی جان دے دے گا. یہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ آنا یہ ناممکن ہے. بادشاہ نے کہا, بھائی سرکاری خبر ہے, تو ماننے کے لیے تیار نہیں کرنا, میں نہیں مانتی. خیر دوسرے دن واقعتاً بادشاہ خوش خوش گھر میں آئے, کہا کہ پہلی جو خبر تھی وہ غلط تھی, واقعہ یہ ہے کہ بیٹے نے دشمن کو شکست دی. اس کے بعد بادشاہ نے بیگم سے پوچھا کہ آخر تو نے اتنے وثوق اور اعتماد کے ساتھ یہ بات کیسے کہی؟ تو اس کے جواب میں کہا کہ یہ ایک راز ہے میرے اور اللہ کے درمیان میں. کہا نہیں بتلاؤ, تو بہت اصرار کیا تو بتلایا کہ جب سے یہ پیٹا بچہ میرا دودھ میرے پیٹ میں تھا, تب سے لے کر دودھ پینے کا اس کا یہ پورا ہوا, وہاں تک میں نے کبھی شاہی جو ہے دسترخوان کا کھانا نہیں کھایا, بلکہ چرخہ کاٹ کر سوت کاٹ کر اسی سوت کا کپڑا بنا کر اسی کو بیچ کر کے میں جو غذا جو رقم آتی تھی اس کی غذا استعمال کرتی تھی. اس طرح اور پھر جب بچہ تھا دودھ پیتا تھا, جب بھی روتا تھا تو دودھ پلانے کے لیے پہلے میں وضو کرتی تھی, اس کے بعد دودھ پلاتی تھی. ان ساری خوبیوں اہتمام کے ساتھ جس بچے کو میں نے پرورش کی ہو, اس میں کوئی دشمن میدان چھوڑ کر کے بھاگ آنا یہ بزدلی ہے, اور بزدلی جو ہے ایک خراب عادت ہے, یہ میرے بچے میں نہیں ہو سکتی, مجھے اس کا یقین تھا. یہ اس طرح کی مائیں ہوا کرتی تھی. ہمارے حضرت حکیم علیہ السلام میرے استاد ہوتے ہیں, میں نے ان سے پڑھا ہے, فرمایا کرتے تھے کہ جب شاہی گھرانے میں رہ کر ایک عورت ایسا اپنے بچے کے لیے اتنی قربانی دے سکتی ہے, تو پھر ہماری عورتوں کے لیے تو قربانی دینا اس کے مقابلے میں آسان ہے. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے چند حدیثیں پڑھی تھی, ایک تو مسلم شریف کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کا آدمی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. زندگی میں ہم جو کرتے ہیں ظاہر ہے موت آنے کے بعد وہ اعمال نہیں کر پائیں گے, لیکن اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو باقی رہتی ہیں اور ان کا ثواب آدمی کو ملتا ہے, اس سے فائدہ پہنچتا ہے. ان میں سے ایک تو جو ہے کہ صدقت جاریہ, یعنی کوئی ایسا کام کیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں, کوئی مدرسہ بنا دیا, مسجد بنا دی, یا کہیں کنواں کھدوا دیا, کہیں پانی کا انتظام کر دیا, اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس پانی کو لے کر کے پیتے ہیں, فائدہ اٹھاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ اس نے جو کام کیا تھا اس کا سلسلہ بعد میں چل رہا ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے, تو ثواب ملے گا. اور علم ینتفع بہ, یا کوئی علم والی چیز ہے جانکاری کی, جیسے آپ یہاں پڑھ رہی ہیں سب, اب آپ پڑھنے کے بعد یہ سارا علم آپ نے سیکھا, آپ دوسرے کو سکھائیں گی, وہ آگے سکھائے گا. جیسے آپ نے اپنی اولاد کو سکھایا, اولاد ہی نہیں بلکہ اور بھی جو آپ کے محلے میں اور بچیاں تھیں ان کو نماز سکھائی, قرآن سکھایا, مسئلے بتائے, تو اب جتنی بچیوں نے آپ سے مسئلے سیکھے, نماز سیکھی, قرآن سیکھا, وہ جب پڑھیں گی تو ان کے عمل میں آپ کا ثواب ہے. اس کے بعد پھر یہ بچیاں خود آگے جا کر کے دوسروں کو پڑھائیں گی, دوسروں کو سکھلائیں گی, اور ان کی سکھلائی ہوئی وہ بچیاں عمل کرے گی, وہ ایک سلسلہ ہے جو جاری ہوگا, آخر تک اس کا ثواب جب تک کہ یہ باقی رہے گا آپ کو ملتا رہے گا. ایک سلسلہ ہے ثواب کا, اولین صالحین یدعو لہ, یا تیسرا نیک اولاد جو اس ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے, یعنی آپ نے اولاد کو نیک بنانے کے لیے محنت کی, ان کی تربیت کی, ان کی طرف توجہ کی, ان کو برے دوستوں سے، برے ماحول سے، برے اثرات سے دور رکھا، نیک بنایا. تو اب بڑے ہونے کے بعد نیک ہونے کی وجہ سے وہ جتنے کام کریں گے اس کا تو ثواب ملے گا، پھر یہ خود دعائیں کریں گے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ نیک اولاد دعا نہ بھی کرے تو ابھی اس کے اعمال کے اندر ماں باپ کا حصہ تو ہے ہی. تو بہرحال آپ جو علم حاصل کر رہی ہیں وہ بڑی قیمتی چیز ہے، آپ کو اس علم کو آگے بڑھانا ہے. علم کا حق یہ ہے کہ آدمی پہلے خود عمل کرے اور پھر دوسرے لوگوں تک پہنچائے. تو اللہ نے یہ سعادت اور یہ دولت آپ کو جو عطا فرمائی ہے، آپ اپنے محلے میں جا کر کے یہ دولت دوسروں کو پہنچائیں. بلکہ یہاں پڑھنے والی ہماری یہ بیٹیاں اور بہنیں اپنے گویا محلوں میں، اپنے خاندانوں میں اس کا اہتمام کریں، تو پھر اس طرح کے مدرسوں کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. قدیم زمانے میں، پہلے زمانے میں ہمارے اسلام میں یا اسلامی تاریخ کا آپ پڑھیں گے تو عورتوں کے مدرسے نہیں تھے. عورتوں کی تعلیم کا سلسلہ اسی طرح ہوا کرتا تھا کہ عورتوں کو پڑھایا جاتا تھا، ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کی بڑی بیویاں، اور پھر وہ دوسروں کو پڑھاتی تھی. اس طرح گویا یہ علم اندر ہی اندر چلتا رہتا تھا، ان کے لیے مدرسوں کی ضرورت نہیں تھی. تو بہرحال یہ سلسلہ بھی آپ کو جاری کرنا ہے، اور جتنے ناواقف ہیں علم سے ان تک علم کو پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور گھر میں آپ کی جو اولاد ہے اس اولاد کی تربیت یہ بھی آپ کا بہت بڑا فریضہ ہے. اس اولاد کی طرف توجہ کرنی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ بچپن میں یوں سمجھتے ہیں ہم، ماں باپ چاہے باپ ہو یا ماں ہو سب یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو چھوٹا بچہ ہے، اس کی تربیت کی ابھی کیا ضرورت ہے، گویا اس کی تعلیم تربیت کا زمانہ تو ابھی 5-6 سال کے بعد شروع ہوگا. نہیں بھائی، دیکھو بچہ پیدا ہوتے ہی شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ پیدا ہوتے ہی اس کو نہلا کر اس کے داہنے کان کے اذان اور بائیں کان کے اندر اقامت کے کلمات کہے جائیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اذان اور اقامت، ہم بڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، روزانہ 5 مرتبہ اذان سنتے ہیں، آج تک اذان کا کیا، اذان کیا دعوت دیتی ہے، اذان کیا پیغام میسج دیتی ہے، وہ ہم نہیں سمجھے، بچہ کیا سمجھے گا، اور اس کے کان میں اذان کہنے کے لیے شریعت ہمیں کہتی ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ بچے کا دل جو ہے وہ کوری سلیٹ کی طرح ہوتا ہے، جو بات کہی جاتی ہے اس کو قبول کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی جو روتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان آ کر کے اس کے قلب کو چھوتا ہے، کیونکہ شیطان یہی انسان کو گمراہ کرنے کا کام کرتا ہے، دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. تو یہ وسوسے ڈالنے کے لیے وہ پہلے ہی پیدا ہو، شیطان دیکھو اپنے کام میں کتنا ایکٹیو ہے. جیسے اگر آپ کے شہر میں کوئی ڈاکٹر نے نئی کلینک شروع کی تو جو ہے دوا بیچنے والی کمپنیوں کے جو ایجنٹ ہوں گے نا وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں گے کہ بھائی ہماری محنت کا ایک میدان آ گیا. تو شیطان تو انسان کے ہر بچے پر محنت کرتا ہے، پیدا ہوتے ہی پہنچ گیا، اس کے دل کو ٹٹولا، وہ ٹٹول کر چھو کر کے اپنا اثر ڈالتا ہے. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس کے اس ڈالے ہوئے اثر کو دور کرنے کے لیے اب یہ جو اذان کہی جائے گی، داہنے کان میں بائیں کان میں اقامت کہی جائے گی، یہ کلمات اس کے دل تک پہنچ کر شیطان کے چھونے سے، ٹٹولنے سے جو اثر پیدا ہوا تھا اس کو دور کرتے ہیں، اور یہ چیز بڑے ہو کر اس کو فائدہ پہنچاتی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں شریعت نے اولاد کے متعلق جو ہمیں کہی ہیں، آپ جب پڑھیں گی، جانیں گی، تو اس پر عمل کریں گی، دوسروں کو بھی بتلائیں گی، اور یہ ہونا چاہیے. بہرحال آپ کی بڑی ذمہ داریاں ہیں اور جو علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو یہ موقع عطا فرمایا. آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں خوب اچھی طرح سیکھو تاکہ اپنے اولاد کی تربیت کی طرف توجہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما نحل والد ولده من نحل افضل من ادب حسن، کسی ماں باپ نے اپنے اولاد کو اس سے بڑا اونچا ہدیہ اور گفٹ نہیں دی کہ وہ اس کو اچھا ادب سکھلائے. یہ اچھا ادب جو ماں باپ سکھلاتے ہیں یہ بہت قیمتی ہدیہ ہے. ہم ان کو دولت دیں، پیسے دیں، اور دکان دیں، اور کچھ اور جو ہے پراپرٹی دیں، اس کے مقابلے میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا قیمتی ہدیہ ہے اور گفٹ ہے کہ کوئی اور چیز کوئی اور گفٹ ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے آپ خود بھی ان چیزوں کا اہتمام کریں اور اس طرح اولاد کی تربیت کے سلسلے میں جو تاکیدیں کی گئی ہیں ان تاکیدوں پر عمل کا اہتمام کریں گی تو انشاءاللہ ایک ایسا معاشرہ جو اسلام چاہتا ہے وجود میں آئے گا جس میں جو ہے تمام گھر جو ہے اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کی وجہ سے آباد ہوں گے, آپس کی میاں بیوی کی زندگیاں بھی بڑی خوشگوار ہوں گی, ایک دوسرے کے حقوق ادا ہوں گے, اولاد کی تربیت ہوگی اور یہ اولاد جب بڑی ہوگی تو ان کے ذریعے سے جو معاشرہ تشکیل پائے گا وہ ایک قابل رشک معاشرہ ہوگا. لیکن یہ سب اس وقت ہوگا کہ ان ساری چیزوں کا آپ جا کر کے اہتمام کریں, اس کی برکت سے اللہ یہ چیزیں عطا فرمائیں گے. بہرحال ابھی وقت ابھی تنگ ہو چکا ہے, میں نے جو چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ان کو اگر آپ مد نظر رکھیں گی تو انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے اور بھی بہت کچھ آپ کو عطا فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیۃ والہدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے حفاظت فرما. اے اللہ تیری یہ بندیاں تیرے دین کا علم سیکھنے کے لیے دور دور سے یہاں پر آتی ہیں اور اپنا وقت اے اللہ قربان کرتی ہیں لگاتی ہیں, ان کے اس آنے کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما کر کے ان میں سے ہر ایک کو اسلامی مسائل اور احکام سے پورے طور پر واقف فرما کر اس پر عمل کا اہتمام اور اس کے مطابق اپنے اولاد کی تربیت اور اپنے معاشرے کو تشکیل دینے کی اے اللہ ان کو توفیق عطا فرما, اور ان علوم کے برکات انوار فوائد اور ثمرات سے ان سب کو مالا مال فرما. ان سے ان کے والدین, ان کے شوہروں نے, ان کے اولاد نے جو تمنائیں قائم کی ہیں ان سے بڑھ کر کے ان کو بنا دے. اے اللہ ان کے ذریعے سے پورے معاشرے کو اسلامی اور ایمانی معاشرہ بنا دے اور ہر خیر سے ان کو مالا مال فرما کر ہر شر سے ان کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.